أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
أذن محترم ہماری گفتگو ہو رہی ہے مرجعیت رہبریت اور فلسفہ ولایت کے حوالے سے ہم نے اپنی بات شروع کی ولایت سے تاکہ ولایت کا تصور واضح ہو جائے کہ مکتب تشیع میں ولایت سے کیا مراد ہے اور پھر ہم اس طرح پائے کہ مرجعیت کیا چیز ہوتی ہے مرجعیت یعنی جس سے رجوع کیا جاتا ہے میں نے ہم نے عرض کیا کہ رجوع کرنا ایک معاشرے کا ایک کامن فینومینا ہے جس میں زندگی کے ہر معاملے میں ہم مختلف لوگوں سے رجوع کرتے ہیں اور رجوع کیوں کرتے ہیں رجوع اس لیے کرتے ہیں کہ اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے بارے میں ہماری معلومات یا نہیں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے تو ایسے لوگ کے جو اس کے ماہر ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان سے رجوع کرتے ہیں یہ ایک کامن سینس کی بات ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری ہے اور ہر شخص رجوع کرتا ہے جن کو ہم مرجع تقلید سمجھتے ہیں وہ بھی رجوع کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہر چیز کے ماہر نہیں ہیں کوئی بھی انسان ہر چیز کا ماہر نہیں ہوتا تو وہ جو مرجع تقلید ہیں وہ ایک خاص علم کے ماہر ہیں وہ علم فقہ کے ماہر ہیں علم اصول فقہ کے ماہر ہیں تو وہ دیگر معاملات میں دوسرے لوگوں سے رجوع کرتے ہیں اور اسلامی علوم بھی آج کل ایک بحر بیکراں ہے سارے علوم جو ہیں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سادہ ہوا کرتے تھے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت سی چیزوں کا ماہر ہوتا تھا ابو علی سینا جو تھے وہ فلسفی بھی تھے وہ حکیم بھی تھے وہ فقیہ بھی تھے وہ بہت کچھ تھے ٹھیک ہے امام غزالی جو تھے وہ بہت کچھ تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ایکسپرٹیز کا زمانہ آیا علوم کو کلاسیفائی کیا گیا تو اب جو ہیں وہ ایک ایک علم کے اندر آپ دیکھیں گے بہت ساری برانچز کھل گئی ہیں ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہلے ایک کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا پھر وہ اپلائڈ کیمسٹری بن گیا ایک فوڈ سائنس بن گیا ایک بایو کیمسٹری والے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایچ ای جی بن گئی پتہ نہیں پانچ چھ تو کیمسٹری کی ڈپارٹمنٹ ہے ایک اور نیا بھی ایک نئی ڈگری بھی انٹروڈیوس ہو گئی ہے کیمسٹری ہی سے متعلق ہے وہ تو اب جو ہے وہ کسی بھی آپ علم میں جائیں گے تو اس کے اندر مہارت کا دور آ گیا ایکسپرٹیز کا دور آ گیا اور علوم جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں خواہ وہ سائنس میں ہو وہ سوشل سائنس میں ہو وہ کسی اور فیلڈ میں ہو تو علوم اسلامی بھی جو ہے وہ ایک بحر بیکراں ہیں کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ ہر چیز کا ماہر ہے مثلا آپ دیکھیں تفسیر ہی دیکھ لیں فرض کریں تو تفسیر جو ہے ایک بہت بڑا شعبہ ہے سینکڑوں بلکہ ہزاروں تفاسیر لکھی گئی ہیں مختلف مکاتب فکر میں مختلف ٹائپ کی تفاسیر ہیں مختلف جو آپ اس کو کلاسیفیکیشن کریں اگر آپ تو مختلف ٹائپ کی تفاسیر ہیں حدیث کی بات کریں تو علوم حدیث خود ایک بہت بڑا علم ہے علوم علم ہی نہیں علوم کئی علوم کا مجموعہ ہے علم حدیث ٹھیک ہے علم تفسیر کئی علوم کا مجموعہ ہے علم تفسیر اور اگر آپ فقہ کی بات کریں تو فقہ بھی جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور فقہ کے اندر بہت ساری کلاسیفیکیشن ہو چکی ایک فقہ وہ ہے جس کا تعلق عبادی مسائل سے فقہ عبادی مثلا نماز، روزہ، وضو، غسل، تیمم، یہ چیزیں. ایک ہے فقہ المعاملات، فقہ المعاملات ہے، جیسے آج کل یہ بینکنگ ہے، فائننس ہے، انشورنس ہے، یہ فقہ ہے نا پورا، یہ ایک الگ شعبہ ہے. وہ لوگ کے جو فقہ عبادی کے ماہرین ہیں وہ فقہ المعاملات کے ماہرین نہیں ہیں، اینڈ وائس ورسا، جو لوگ اس کے ماہر ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں ماہر ہوں. تو اسی طرح ایک نئی برانچ سامنے آ جائے دنیا کے، فقہ سیاسی، جس کے اندر سیاسی ادارے اور اس سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں، فقہی احکام، ٹھیک ہے، جتنے بھی شعبے ہوں گے جس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ حلال و حرام تو آئے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آزادی دی جائے جو چاہے کریں، اس میں کچھ نہ کچھ حلال و حرام کے احکام آئیں گے. جہاں حلال و حرام کے احکام آئیں گے وہ علم فقہ جائے گا، ظاہر ہے. اب جب وہ آئے گا تو اس کے اندر کلاسیفیکیشن ہوتی چلی جائے گی. تو فقہ اس زمانے میں بہت ایڈوانس علم ہے، بہت وائٹل علم ہے. تو اس کے بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے برانچز ہیں، اور اسلامی علوم کے اور شعبے، اخلاق لے لیں، تاریخ لے لیں، سیرت لے لیں، فلسفہ لے لیں، بہت سارے شعبے نکل آئیں گے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ہر چیز کا ماہر اس زمانے میں نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر چیز کا ماہر ہے تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. ہاں، کسی ایک چیز کا وہ ماہر ہو سکتا ہے. اب جس چیز کا وہ ماہر ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کا ماہر نہیں ہے وہ، اس میں وہ کیا کرے گا؟ لا محالہ وہ کسی ماہر سے رجوع کرے گا، یہی کرے گا، وہ کسی ماہر سے رجوع کرے گا. تو یہ رجوع کرنا جو ہے یہ ایسا عمل ہے جس میں ہر شخص انوالو ہے. مرجع اس لیے مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہ جو عام لوگوں کے جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں، جو ایک خاص پیکیج ہیں جو کو توضیع المسائل کی شکل میں دے دیا جاتا ہے، یہ ایک خاص حصہ ہے. یہ جو پیکیج ہے یہ چونکہ وہ مسائل ہیں جن سے ہر شخص کا واسطہ پڑتا ہے، یہ وہ مسائل ہیں جن سے ہر شخص کا واسطہ پڑتا ہے. اگر آپ کو نماز تو واجب ہے، ظاہر ہے نماز تو پڑھنی ہے، نماز پڑھیں گے تو نماز سے متعلق احکام آ جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے طہارت ضروری ہے، پھر طہارت کے احکام آ جائیں گے، وضو، غسل، تیمم، ہے نا، طہارت کے احکام پڑھیں گے تو آپ کو نجاسات کا علم ہونا چاہیے، فرض کریں گے لباس نجس ہو تو کیسے پاک کریں گے، پاک کرنے کی بات آئے گی تو پانی کے احکام آ جائیں گے کہ پانی سے پاک کریں گے یا سورج سے پاک کریں گے یا زمین سے پاک کریں گے. پانی سے پاک کریں گے تو پانی کی قسمیں آ جائیں گی، پانی آب کر ہے یا آب خلیل ہے یا کثیر ہے یا بارش کا پانی ہے یا کنویں کا پانی ہے. یہ پورا ایک پیکیج ہے، اور یہ وہ ہے جس کا تعلق ہر انسان سے ہے. اس لیے ہر آدمی کو ان مسائل کا تو سامنا ہوتا ہے، باقی وہ مسائل جو کبھی کبھی پیش آتے ہیں یا جس کو جب پیش آئیں تو سیکھنا واجب ہے. جب تک آپ حج پہ نہیں گئے حج کے مسائل سیکھنا واجب نہیں ہے، جب حج پہ جانے کا موقع ہوگا حج کے مسائل سیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق چونکہ ہر انسان سے ہے، لہذا ہر آدمی اس میں انوالو ہوتا ہے. تو اس کے جو ماہر ہیں وہ زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں، مرجع تقلید جن کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر شخص سے ان کا واسطہ پڑتا ہے. لیکن جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں عہدہ علمیہ میں، وہ نجف میں ہوں، وہ قم میں ہوں، تو یہ سارے علماء جو ہیں یہ فقہ اور اصول فقہ کے لائن میں نہیں جاتے. یہ شاید کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سارے علماء جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ توضیع المسائل لکھ دیں اور ان کی تقلید ہو. مجتہدین بالکل نہیں چاہتے کہ ان کی تقلید ہو، اور بہت بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے توضیع المسائل لکھی نہیں اور وہ کسی اور فیلڈ میں چلے گئے، انہوں نے وہاں جا کے بہت بڑا کام انجام دیا. علامہ محمود حسین طباطبائی کیا فقیہ نہیں تھے؟ علامہ محمود حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، المیزان سے بڑی کوئی تفسیر آئی نہیں آج تک، سائز کے اعتبار سے نہیں کر رہا ہوں، کوالٹی کے حساب سے، علمی اعتبار سے تفسیر تو اس کے بعد اس سے بڑی بڑی بھی آ گئی، لیکن المیزان از اسٹل اے ریپرزینٹیٹیو تفسیر آف شیعہ. تو المیزان جیسی تفسیر جنہوں نے لکھی علامہ طباطبائی، وہ فقیہ نہیں ہے کیا؟ وہ فقیہ ہیں. توضیع المسائل لکھی انہوں نے؟ لکھی نہیں، وہ توضیع المسائل والی لائن کے تھے ہی نہیں. انہوں نے اپنے لیے دو چیزوں کا انتخاب کر لیا، ایک تو تفسیر انہوں نے لکھ دی، دوسرے وہ اسلامی فلسفے میں چلے گئے. فلسفہ کے جو مر رہا تھا اس کو انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا اور پورا ایک نصاب تیار کر کے دے دیا، البدایہ والنہایہ کے نام سے، ٹھیک ہے. مطلب بدایہ نہایہ کا مطلب وہ نہیں، تاریخ نہیں، بدایت الحکمہ اور نہایت الحکمہ مراد ہے, ٹھیک ہے, ورنہ جب بدایہ و نہایہ کہتے ہیں نا اس سے مراد ابن عسیر کی تاریخ ہوتی ہے, بدایہ و نہایہ. تو انہوں نے فلسفے پہ کام کر لیا, اور بہت سارے علماء ہیں. ایک آیت اللہ محمد الرشعری, میں نے کسی نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ جنہوں نے حدیث کے اوپر کام کیا, پورا ایک ادارہ بنایا انہوں نے حدیث کا, حدیث کو نئے سے نئے انداز میں ریکمپائل کر کے انہوں نے پیش کیا, اس کا سافٹ ویئر ڈیزائن کیا, اس کا انسائیکلوپیڈیا بنایا. انہوں نے اپنے لیے حدیث کے شعبے کا انتخاب کر لیا, کوئی توزیر مسائل نہیں لکھی. علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی, پوری زندگی انہوں نے الغدیر میں لگا دی, اور مارکت العرا کتاب پیش کی دنیا کے سامنے, وہ بھی آیت اللہ تھے, آیت اللہ امینی. توزیر توزیر مسائل تو نہیں لکھی انہوں نے, انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی توزیر مسائل لکھنے کی. آپ کو پتا آیت اللہ بروجردی جب تک زندہ رہے اور حوضے میں رہے قم میں, تو امام کمانی نے توضیح نہیں لکھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ امام کمانی تو مجتہد نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مجتہد بنا دیا گیا. تو آیت اللہ بروجردی کے احترام میں, اور احترام کے علاوہ اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد بھی تھے کہ وہ چاہتے تھے آیت اللہ بروجردی کی جو پرسنالٹی ہے وہ سب کے لیے ایک انانیمس پرسنالٹی رہے, اور لوگ آیت اللہ بروجردی ہی سے رجوع کریں. تو جب تک آیت اللہ بروجردی زندہ رہے, امام کمیلی نے اپنی توضیح نہیں لکھی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مجتہد جو درس سے خارج دے رہا ہے وہ اپنی توضیح نہیں لکھ رہا ہے. تو یہ کوئی لڑائی, ایسی کوئی جنگ ہے نہیں تقلید والی کہ کوئی مجتہدی لائن میں کھڑے ہوں کہ اس کے بعد میری باری آئے گی اور میری تقلید ہوگی. اتنے بڑے بڑے علماء گزر گئے. آیت اللہ خوئی اللہ مقامہ جب تک زندہ رہے, شہید باقر صدر نے توضیح نہیں لکھی. شہید باقر صدر انہیں کے شاگرد تھے اور نابغۂ روزگار ہستی تھے باقر صدر. انہوں نے فلسفتنا اور اقتصادنا لکھی, ایسی مارکت العرا کتاب لکھی, لیکن توضیح نہیں لکھی. بعد میں فقہی احکامات کی کتابیں لکھی انہوں نے, لیکن توضیح المسائل کے نام سے نہیں لکھی. تو شہید باقر صدر بڑی نابغۂ روزگار ہستی تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو علماء ہیں, فقہا ہیں, یہ بھی جس طرح علوم اسلامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلاسیفائی ہو گئی ہے, اس کے اندر ایکسپرٹیز کے مختلف لیولز آ گئے ہیں, تو اسی طرح علماء ہیں. یہ سارے علماء اس لائن میں نہیں جاتے جن کی تقلید ہو. تقلید کس کی ہوتی ہے؟ جو فقہ اور اصول کے ماہر ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے علماء ہیں وہ صرف علم فقہ کے بہت بڑے ماہر ہیں, بہت سے ایسے علم اصول فقہ کے ماہر ہیں. حالانکہ دیکھیں, ایک بنیادی فقہ اور بنیادی اصول فقہ تو ہر ایک کو پڑھنا پڑتا ہے, لیکن بات اس ایکسپرٹیز لیول کی ہو رہی ہے کہ جس کے اندر لوگ رجوع کریں اس لیول کی. تو نہیں کھاتے, ضروری نہیں سمجھتے وہ. وہ سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ اور بہت سے فقہا موجود ہیں حوزہ علمیہ میں, لوگ ان سے رجوع کریں اور وہ کسی اور شعبے میں کام کر لیں. بہت سارے اور شعبے ہیں وہ نگلیکٹڈ ہیں. آیت اللہ خوئی نے ایک تفسیر شروع کی. آیت اللہ خوئی کی ایک تفسیر کی ایک جلد دستیاب بھی ہے, اردو میں بھی ہے, البیان فی تفسیر القرآن. تو آیت اللہ خوئی نے ایک تفسیر شروع کی, اور جب انہوں نے تفسیر شروع کی ایک جلد آ گئی اس کی مارکیٹ میں, بلکہ نہیں جلد بھی نہیں آئی. انہوں نے تفسیر لکھنا شروع کی, اس کے لیے کچھ انہوں نے نوٹ ٹیکنگ شروع کی ہوگی. اسی دوران جو ہے وہ المیزان کی پہلی جلد آ گئی, علامہ طباطبائی کی المیزان. اب آیت اللہ خوئی نجف اشرف میں تھے, علامہ طباطبائی ایران میں تھے, قم میں رہتے تھے, تہران میں جاتے تھے, تہران قم, تہران میں بھی ان کے دروس ہوتے تھے, تو تفسیر کا درس وہ تہران جا کے دیتے تھے. لیکن وہ تفسیر انہوں نے شروع کر دی اور عربی میں تفسیر لکھی انہوں نے. علامہ طباطبائی تھے ایرانی لیکن تفسیر عربی میں لکھی. اب وہ جو تفسیر آئی تو حوزے میں علماء ایک دوسرے کے علمی کاموں پہ نظر بھی رکھتے ہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. تو آیت اللہ خوئی کے پاس جب المیزان پہنچی تو انہوں نے دیکھا اس کو, اور انہوں نے کہا کہ اتنی اچھی تفسیر جب مارکیٹ میں آ رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے تفسیر میں کام کرنے کی. انہوں نے اپنا آئیڈیا پورا ڈراپ کر دیا, تفسیر لکھنا ہی چھوڑ دی. پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو کچھ جمع کیا ہے, تھوڑا بہت جو نوٹ ٹیکنگ جو آپ نے کی ہے, یہی چھاپ دیں کم از کم لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے. انہوں نے وہ ایک جلد میں اور وہ جلد کافی زخیم ہے, کوئی 800 صفحے کی جلد ہے, وہ البیان کی تفسیر قرآن, وہ انہوں نے چھاپ دی. ٹھیک ہے, اور وہ بھی اس لیے چھاپی ہے کہ علامہ طباطبائی نے الویزان پہ لکھی, لیکن اس میں انہوں نے مقدمہ تفسیر نہیں لکھا, علوم قرآن پہ انہوں نے الویزان میں نہیں لکھا علامہ طباطبائی نے. ان کی ایک اور کتاب ہے قرآن فی الاسلام, وہ علوم قرآن کی کتاب ہے, تو الویزان میں انہوں نے نہیں لکھا. اور آیت اللہ خوئی نے جو اپنی تفسیر شروع کی علوم قرآن سے شروع کی, تو چونکہ علوم قرآن کے اوپر جو ان کا کام تھا وہ بہت زبردست کام ہے, وہ انہوں نے چھاپ دی, ایک جلد آ گئی. تھوڑا سا سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی تھی, وہ بھی چھاپ دی. اب جو دنیا نے دیکھا کہ آیت اللہ خوئی نے تفسیر نہیں لکھی, اگر وہ ایک تفسیر لکھتی ہے تو بہت مارکت العلیٰ تفسیر ہوتی وہ, لیکن انہوں نے اس پورے آئیڈیا کو ڈراپ کر دیا. اور انہوں نے اپنی توانائی کہاں خرچ کی, اس کے بعد انہوں نے علم رجال پہ ایک کتاب لکھی, 22 جلدوں کی ایک کتاب رجال الخوئی, ایسی مارکت العلا کتاب ہے. علم رجال پہ کتابیں بہت کم ہیں, باقی علوم پہ تو کتابیں بہت زیادہ ہیں, لیکن علم رجال میں مشکل سے 10 کتابیں ملیں گی آپ کو. ایک الگ سبجیکٹ ہے, بہت مشکل سبجیکٹ ہے, بہت پیچیدہ سبجیکٹ ہے, کہ جتنی حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں کے جو راوی ہیں, راویان حدیث جن کی تعداد کوئی 5000 سے بھی زیادہ ہے, ان سب کی بایوگرافی, ان سب کی بایوگرافی کمپائل کرنا, اس پہ ریسرچ کرنا, اس کو نئے سرے سے پیش کرنا. تو آیت اللہ خوئی نے علم رجال پہ ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی, جو کہ پچھلی صدی کی سمجھ لیں کہ علم رجال پہ سب سے بڑی اور آخری کتاب ہے. یعنی انہوں نے اپنا پورا تفسیر کا آئیڈیا بنایا ہوگا ظاہر ہے, اس لیے ڈراپ کر دیا کہ مارکیٹ میں ایک بڑی اچھی تفسیر آ گئی. تو صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس لیول کے جو ہمارے علماء ہیں ان کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں چل رہا ہے کہ میری توزیع مسائل زیادہ بک جائیں. یہ شاید نچلے لیول پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تقلید کریں, وہ نہیں چاہتے ان کی تقلید کریں. دیکھیں, تقلید اور اجتہاد جو ہے یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی پیر کے ہاتھ میں بیعت کر لیا. تقلید اور اجتہاد جو ہے یہ جو اصطلاح میں روزانہ استعمال کر رہا ہوں, رجوع کرنا کنسلٹنسی ہے. کنسلٹنسی مینس آپ کس چیز سے کنسلٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے علم سے کنسلٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے علم سے کنسلٹ کر رہے ہیں, ان کی شخصیت سے نہیں. کہ آپ ان کو جا کر بتائیں جی میں آپ کا مقلد ہوں, یا کوئی رجسٹریشن کرائیں, یا نام لکھوائیں, یا ہاتھ میں بیعت کریں. نو, ایک مجتہد ہے, ایک عالم ہے. اس عالم نے اپنا علم جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا, جو اس نے تحقیق کیے, وہ کتابوں میں لکھ دیا. اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے, وہ جس کو آپ درس خارج کہتے ہیں, وہ ان کی اپنے ریسرچ کے لیکچرز ہوتے ہیں, وہ لیکچر جا کے ان طالب علموں کو دے دیتے ہیں جو ریسرچ کے طالب علم ہیں. وہ لیکچرز آج کل ریکارڈ بھی ہو جاتے ہیں, وہ لیکچر جو ہے کتابی شکل میں بھی آ جاتے ہیں, اس طرح وہ اویلیبل ہوتے ہیں. آج کل تو ویب سائٹ موجود ہے, آپ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں وہ لیکچرز, ٹھیک ہے, عربی میں ہوتے ہیں البتہ, تو سن سکتے ہیں یا اس کے ٹیکسٹ کی صورت میں پڑھ بھی سکتے ہیں. کچھ لیکچرز جو ہے ٹیکسٹ کی صورت میں آ جاتے ہیں, اور باقی جو ہے وہ وائس کی صورت میں بھی دستیاب ہے, تو آپ ویسے سن لے جا کر. اچھا, اب ایک عالم ہے, ایک مجتہد ہے, وہ جو لیکچر دے رہا ہے وہ لیکچر دستیاب ہے نا, کتابی شکل میں ہے, یا آن لائن ہے, یا ویڈیو آڈیو ہے, یا ویڈیو ہے, یا ٹیکسٹ ہے. تو اس نے اپنا علم جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا, ٹھیک ہے, وہ بیچ نہیں رہا ہے, وہ مارکیٹنگ نہیں کر رہا, اس نے اپنا علم جو ہے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اب جس کو چاہیے وہ لے لے, اس نے تو نہیں کہا آپ سے کہ بھائی میری چیز لے لو میں سستے میں لے رہا ہوں. اس نے تو اپنا علم جو ہے وہ پیش کر دیا دنیا کے سامنے, کتاب کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں. اب آپ کو ضرورت ہے, آپ نے کہا جی میں لے لیتا ہوں, اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ آپ لے رہے ہیں, اس کو کیا پتا کہ آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں, یا آپ اس کے مسائل پہ عمل کر رہے ہیں, یا اس کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں, اس کیسے کوئی کنسرن نہیں. تو یہ جو تقلید ہے یہ پیری مریدی نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کسی کے مرید بن گئے آ کر, تو ایسا کچھ نہیں, اس کے علم سے کنسلٹ کرتے ہیں, اس کے علم سے. جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ جو مجتہد ہے, یہ جو فقیہ ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں یہ موسٹ لرنیڈ, تو یہ موسٹ لرنڈ نہیں ہے بلکہ یہ فلاں موسٹ لرنڈ ہے. جس دن آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بھائی یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے, تو آپ کو اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہو جائے گا, جس کی عالمیت ثابت ہو جائے گی کہ بھائی ہی از نو مور موسٹ لرنڈ, اب یہ موسٹ لرنڈ ہے, اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہو جائے گا. ایک مسئلہ اور ہے جو ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں زیادہ, ایک مسئلہ اور ہے جو زیادہ بتاتے نہیں ہیں, زیادہ بتائیں گے تو زیادہ پچیدگی ہوگی. ہمارے یہاں ویسے لوگ ذرا تقلید وقلید کی طرف کم مائل ہیں, زیادہ مشکل بنا کر پیش کریں گے اور پیچیدگی آ جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ایک ایشو ڈسکس ہو رہا ہے, باقاعدہ ریکارڈ ہو رہا ہے, تو اس لیے میں یہ چیز بھی بتا دوں آپ کے سامنے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فقہ جو ہے وہ بہت وائٹل ہے, فقہ جو ہے اس کے اندر بہت فیلڈ ہے, بہت ایکسپرٹیز آ گئی ہے نا. فرض کریں, سپوز بس فرض کر لیں, خالی فرض کر لیں کہ آپ کے نزدیک یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مجتہد ہیں, مجتہد اے, یہ جو ہیں یہ عبادی مسائل جو ہیں اس کے عالم ہیں, موسٹ لرنڈ ہیں, اور یہ جو ہیں مجتہد بی یہ بینکنگ اور فائننس کے اور انشورنس کے فقہ المعاملات جس کو کہتے ہیں, تو اس کے عالم یہ ہیں, اگر ثابت ہو جائے آپ کے نزدیک, ٹھیک ہے, تو آپ کو عبادی معاملات میں اس کی تقلید کرنی ہوگی اور فائنینشیل معاملات میں اس کی تقلید کرنی ہوگی. یہ لاجیکل سی بات ہے, کوئی ایسی کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ اس مسئلے میں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ جی دل کی بیماری کا ماہر یہ ہے اور گردے کی بیماری کا ماہر یہ ہے, تو اگر دل کا معاملہ ہو جائے تو اس کے پاس جائیں گے, گردے کا معاملہ ہوگا تو اس کے پاس جائیں گے, ظاہر سی بات ہے. اگر اس طرح ثابت ہو جائے تو پھر اس طرح کرنا ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں ہم کس چیز سے رجوع کر رہے ہیں, ہم اس کی ذات سے رجوع نہیں کر رہے ہیں, اس کے علم سے رجوع کر رہے ہیں, ہم اس کے علم سے رجوع کر رہے ہیں, اور اس نے اپنا علم دیا ہوا ہے, اس نے اپنا علم جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور اس کی کوئی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ تقلید آ گیا ہے تو اس کا کوئی خاص معنی ہے, آپ تقلید کا لفظ استعمال نہ کریں. لفظ تقلید چونکہ ایک حدیث کے اندر بھی آ گیا ہے اس لیے زیادہ پاپولر ہو گیا, ورنہ آپ اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کر لیں جو آپ کو اچھا لگے وہ استعمال کر لیں. یہ تو الفاظ ہیں نا, اصل تو وہ عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس تقلید اور اجتہاد کے مخالف ہیں, کچھ لوگ شیعوں میں مخالف ہیں, کچھ لوگ سنیوں میں مخالف ہیں. سنیوں میں ایک مسئلہ کیا فرقہ ہے, اہل الحدیث. اہل الحدیث جو ہیں یہ غیر مقلد کہلاتے ہیں, یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے, نہ یہ حنفی ہیں, نہ شافعی ہیں, نہ مالکی ہیں, نہ حنبلی ہیں, اور یہ تقلید کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو چار بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن کی دنیا میں تقلید ہو رہی ہے اہل سنت میں, تو ان کی تقلید ہم کیوں کریں, کیا ان کا نام قرآن میں آیا ہے, کیا حضور نے کہا ان کی تقلید کرو, کیا یہ صحابہ ہیں, کیا یہ تابعین ہیں, تو کیا ہے یہ کہ جن کی وجہ سے ہم انہیں کی تقلید کریں, اور ایسی کیا خاص بات ہے کہ صرف انہی کو اجتہاد کا حق حاصل ہے, اور اس کے بعد اتنے علماء قیامت تک آئیں گے کسی کو اجتہاد کا حق ہی حاصل نہیں. کسی عالم کو آپ کہہ دیں گے نہیں ان کے جیسا عالم تو کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا, یہ بات کہنا ہی مناسب نہیں کہ اب زمین بانجھ ہو گئی, اب ایسے عالم پیدا ہی نہیں ہو سکتے جیسے امام ابو حنیفہ تھے. بھائی ٹھیک ہے ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ, ان کا احترام اپنی جگہ, لیکن ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہوتا ہے, فوق ذی علم علیم کہتے ہیں, ہر عالم سے اوپر ایک صاحب علم ہوتا ہے. اور علم ایک ایسا شعبہ ہے, کسی بھی چیز میں ہو, سائنس میں ہو, کسی بھی چیز میں ہو, علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ترقی آ رہی ہے, ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. بزرگوں کے احترام میں یہ سب بات کہنا ٹھیک ہے کہ بہت عظیم تھے, غالب بہت بڑے شاعر تھے, ان سے پہلے میر بہت بڑے شاعر تھے, پھر غالب آ گئے, اب آپ کہیں غالب سب سے بڑے شاعر ہیں, کیونکہ غالب کے بعد کوئی بڑا شاعر نہیں آئے گا, اس کے بعد بھی آئے گا, اقبال آ گیا, فیض آ گیا, اب شعرا آتے رہیں گے. اب غالب کے احترام میں ہم کہتے ہیں غالب سے بڑا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا. اب اس کا کیا مطلب ہے قیامت تک اردو زبان میں غالب سے بڑا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوگا؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شاعر پیدا ہی نہ ہو. میں نے آپ سے کہا تفسیر المیزان جو ہے شیعوں کی سب سے بڑی تفسیر, سب سے نمائندہ تفسیر ہے. تب آپ کہتے ہیں بس یہ خاتم التفاسیر ہو گئی, اس کے بعد کوئی تفسیر نہیں آ سکتی. ایسا ہی نہیں, اس سے بڑی بڑی آیت اللہ جواری عاملی کی تفسیر ابھی 60 جلدوں میں پہنچ گئی ہے, 60 ولیومز آ چکی ہیں, توقع ہے کہ 75 تک جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس سے بڑی بڑی تفاسیر لوگ لکھ رہے ہیں. تو کسی بھی علم کے شعبے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ حرف آخر ہے, اس کے اب کوئی پیدا نہیں ہوگا دنیا میں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نیوٹن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, آئنسٹائن آ گیا وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا. اب آئنسٹائن کے مرنے کے بعد کیا اور سائنٹسٹ نہیں ہے دنیا میں؟ اور بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے بھائی. تو علم ترقی کر رہا ہے, تحقیق کے مواقع بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اپرچونیٹیز. اور ان کی حدیث کی کتاب کو سیاستہ میں شامل نہیں کر رہے ہیں جبکہ سیاستہ سے پہلے لکھی گئی ہے. امام مالک جن کی تقلید بھی ہو رہی ہے, وہ ایک بہت بڑے فقیہ بھی ہیں, ان کی کتاب الموطأ جو سیاستہ سے پہلے کی کتاب ہے اس کو سیاستہ میں شامل نہیں کیا گیا. تو وہ ایک مجتہد ضرور ہے مسلم, لیکن ان کی حدیث کی کتاب کو آپ جو ہے وہ ان 6 کتابوں میں شامل نہیں کر رہے ہیں جو آپ کی موسٹ ریلائبل کتاب سمجھی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اہل الحدیث کا, میں وہ بیان کر رہا ہوں, میں اپنا نہیں بیان کر رہا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ جو 4 فقہا گزرے ہیں انہی کو کیوں رائٹ ہے کہ وہ اجتہاد کریں, ہمیں کیوں نہیں ہے؟ ابن تیمیہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں ہے. ابن تیمیہ خود ایک بہت بڑے محدث تھے, ان کی کتاب منہاج السنہ کی 50 جلدیں ہیں, 50 ولیومز. تو ایک حدیث کے اوپر اتنی گہری نظر رکھنے والا آدمی وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں اختیار نہیں ہے کہ میں اجتہاد کروں, انہی کو کیوں اختیار ہے اور میں انہی کی تقلید کروں. تو ایک طبقہ ایسا بنا اہل الحدیث کا جو غیر مقلد ہے اور وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا, وہ تقلید کا مخالف. ٹھیک ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ہر شخص کو اجتہاد کرنا چاہیے. اچھا, ابھی بھی پریکٹیکل نہیں کہ ہر شخص اجتہاد کرے. کیا شخص ماہر ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے. اب وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ تقلید اچھی چیز ہے یا تحقیق. اب بتائیے کسی پڑھے لکھے آدمی سے آپ سوال کریں کہ تحقیق اچھی چیز ہے یا تقلید, تو کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا تحقیق اچھی چیز ہے. کوئی بیوقوف ہے وہ کہے گا تقلید اچھی چیز ہے؟ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بات بغیر دلیل کے مان لیں. تحقیق یہ ہے کہ آپ دلیل سے مانیں. تو اگر آپ کہیں گے کہ تقلید اچھی چیز ہے یا تحقیق, تو وہ کہے گا تحقیق اچھی چیز ہے. تو تحقیق اچھی چیز ہے تو تحقیق کرو, پھر تقلید کیوں کر رہے ہو؟ تو بعض ایسے جملے ہیں وہ سننے میں اچھے لگتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوتے. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی کرائے کے مکان میں رہنا بہتر ہے یا اپنے مکان میں رہنا بہتر ہے؟ وہ کہے گا اپنے مکان میں رہنا بہتر ہے. کوئی بیوقوف ہے وہ کہے گا کرائے کے مکان میں رہنا بہتر ہے؟ تو پھر اتنے لاکھوں ہزاروں لوگ جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں, کیا وہ بیوقوف ہیں؟ نہیں بھائی, یہ بات سننے میں اچھی لگ رہی ہے کہ اپنے مکان میں رہنا بہتر ہے, لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ہر آدمی مکان افورڈ نہیں کر سکتا, ہر آدمی نہیں بنا سکتا, اس لیے وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں. اچھی بات یہی ہے کہ اپنے مکان میں رہیں, لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے, کیا کریں گے آپ؟ تو بعض باتیں سننے میں اچھی لگتی. تو جتنے بڑے سے بڑا بھی کوئی عالم ہے, جب تک وہ اس مقام پر نہیں پہنچا اس نے تقلید ہی کی ہوگی. امام ابن تیمیہ بہت بڑے محدث ہیں. اچھا, زندگی میں جب انہوں نے پہلی مرتبہ نماز پڑھی ہوگی, جب وہ بالغ ہوئے ہوں گے اور پہلی نماز واجب نماز جب انہوں نے پڑھی ہوگی, تو اس وقت تقلید سے پڑھی تھی یا تحقیق سے پڑھی تھی؟ کیا وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ ساری حدیثوں کو پڑھ کے, تفاسیر کو پڑھ کے, قرآن کو پڑھ کے سمجھ لیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی؟ نہیں, ابو نے سکھا دیا, میں نے سکھا دیا, مولانا نے سکھا دیا, استاد نے سکھا دیا, پڑھ لی نماز. ایسی پڑھی ہوگی نا. تو تحقیق سے پڑھی تھی, تقلید سے پڑھی, تقلید سے پڑھی ہوگی. اس وقت وہ تحقیق کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, کسی کو کیا پتا کہ یہ 50 جلدوں کی کتاب لکھیں گے. تو بنیادی اصول یہی ہے کہ جب تک آپ اگر یہ بات مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے بھائی تحقیق اچھی چیز ہے, تو جب تک آپ تحقیق کے قابل نہیں ہوتے تو آپ کیا کریں گے, تقلید کرنی پڑے گی. لیکن اہل الحدیث وہ مکتب فکر ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو تحقیق کرنی چاہیے, اور وہ کہتے بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی عام لوگوں کو تقلید کرنی چاہیے, ولل عوام ایو قلدو, عوام کو تقلید کرنی چاہیے, پھر آپ کے خواص کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک ہمارے پاس ایک عالم دین ہے, انہوں نے کہا کہ آپ تقلید کرتے ہیں, میں نے کہا کرتا ہوں, میں کیوں کرتے ہیں, آپ تو بڑے اسلامک اسکالر مشہور ہیں, آپ تو پروفیسر ہیں اسلامیات کے, 20 پی ایچ ڈی کروا چکے ہیں, آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں فقہ اصول فقہ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, جس چیز کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس چیز کے لیے میں ایکسپرٹ سے رجوع کروں گا, یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو اسلامی علوم تو ایک, میں نے عرض کیا نا, ایک بحر بے کرا ہے, اور بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے جو فقہا, جو مجتہد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مسلم, وہ بھی وہ اس فیلڈ میں نہیں آئے, وہ کسی اور فیلڈ میں چلے گئے, کسی اور شعبے میں وہ چلے گئے, تو وہ بھی فقہی معاملے میں کسی مرجع تقلید کی تقلید کرتے ہیں. وہ تو اہل الحدیث ایک ایسا مکتب فکر ہے جو تقلید کا مخالف ہے, لیکن اجتہاد کا مخالف نہیں, وہ اجتہاد کا مخالف نہیں. شیعوں میں ایک گروہ سامنے آیا اخباری, جو تقلید کا بھی مخالف ہے اجتہاد کا بھی مخالف ہے, وہ اجتہاد کا بھی مخالف ہے. ایک ایرانی عالم دین تھے 10ویں صدی ہجری کے, جن کا نام تھا ملا محمد امین استر آبادی, ایرانی تھے, ملا محمد امین استر آبادی شیراز کے تھے غالباً, اور پھر نجف وغیرہ میں بھی رہے, پھر اس کے بعد وہ حجاز چلے گئے سعودی عرب, جس کا نام اب سعودی عرب پڑ گیا, پہلے حجاز کہتے تھے اس کو, وہاں پھر وہیں رہے. حجاز میں یہ اہل الحدیث کی تحریک چلتی رہی کبھی, تو یہ بھی متاثر ہو گیا ان سے, اور وہ تقلید کے مخالف تھے, یہ بھی تقلید کے مخالف ہو گئے. ایک کتاب لکھی انہوں نے فوائد المدنیہ, اس میں انہوں نے نہ صرف تقلید کی مخالفت بلکہ اجتہاد کی بھی ایسی کی تیسی کر دی, تقلید کی بھی مخالفت کی, ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اجتہاد بھی یہ سب غلط ہے, اور اجتہاد کے جتنے بھی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں کل جو ہم بات کر رہے تھے, یہ سارے باطل ہیں, یہ سارے باتیں. اور حدیثیں جو ہیں, جتنی احادیث ہیں, احادیث کا کلیکشن ہے, تو جو احادیث ہمارے پاس ہیں وہ ساری احادیثیں جو ہیں بس وہ سب صحیح ہیں, حدیثیں پڑھو اور عمل کرو. اخباری کو اخباری اس لیے کہتے ہیں کہ اخبار پر بلیو کرتے ہیں, اخبار خبر کی جمع ہے, اور حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں, حدیث کو حدیث بھی کہتے ہیں, سنت بھی کہتے ہیں, خبر بھی کہتے ہیں, اثر بھی کہتے ہیں. تو اخباری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خبر پر بلیو کرتے ہیں, نہیں حدیث پر بلیو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس حدیث پڑھو اور عمل کرو. اچھا, ان کی کتاب اتنی پاپولر ہوئی کہ وہ آ کے جناب ہمارے حوضہ علمیہ نجف اشرف میں چھا گئی, اور ہمارے حوضے کے اندر علماء کا ایک گروہ بن گیا کہ جو اخباری فکر رکھنے والا, اور جو ملا محمد امین استر آبادی کی تھاٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے والا پیدا ہو گیا, اور تقریباً 100 سال تک یہ بحث چلتی رہی. ایک بہت بڑے مجتہد ہمارے تھے نجف کے, آیت اللہ بہبہانی, آیت اللہ بہبہانی نے ان کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا, اور ان کی تمام شکوک و شبہات کا علمی جواب بھی دیا, اور عملی طور پر بھی حوضے میں انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے ایسے کہ جو جنہوں نے کاؤنٹر کیا ان کے آرگومنٹس کو, آیت اللہ بہبہانی. تو یہ پورا سلسلہ جو ہے یہ 10ویں صدی ہجری میں شروع ہوا, اور 11ویں صدی ہجری کے شروع ہوتے ہی تقریباً اس کا خاتمہ ہو گیا, حوضہ علمیہ سے یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی. ختم کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہوئی, ختم ہونے کی کچھ وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے مولانا محمد رضا داودانی صاحب کی پی ایچ ڈی کی تھیسس اسی کے اوپر ہے اور وہ چھپ بھی گئی ہے. تو کس طرح اخباریت پھیلا اور پھر کس طرح اخباریت کو کاؤنٹر کیا گیا, آیت اللہ بہبہانی نے کس طرح اس کا مقابلہ کیا, اس کے اوپر پورا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. تو وہ ختم کیوں ہوا؟ وہ ختم اس لیے ہوا کہ وہ کہتے ہیں حدیث. اب حدیثیں جو ہیں ان کے ساتھ خود یہ معاملہ ہے کہ جو شخص بھی حدیثوں پہ تھوڑا سا غور و فکر کرے یا تھوڑا مطالعہ کرے, پڑھے حدیث کو, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ حدیثوں میں بہت گڑبڑ ہوئی ہے, وہ شیعوں کی ہو یا سنیوں کی ہو. جعلی حدیثیں گھڑنا اور اس طرح حدیثوں کے راویوں کے نام سے گھڑ دینا, اسرائیلیات کا احادیث میں داخل ہو جانا, جس طرح قرآن محفوظ ہے اس طرح حدیثیں محفوظ نہیں ہیں. تو حدیث کو پڑھنے والا اندازہ لگا سکتا ہے کہ حدیث کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوئے اور لوگوں نے اتنی جعلی حدیثیں گھڑی. بنو امیہ کے زمانے میں, بنو امیہ کے شان میں حدیثیں گھڑی گئیں. ٹھیک ہے, میں صبح ایک جگہ بیان کر رہا تھا مجلس میں کہ وہ آیت جو مولا علی کے شان میں نازل ہوئی شب ہجرت, اس کو جناب معاذ اللہ ابن ملجم کے شان میں بیان کر دیا. ٹھیک ہے, کئی لاکھ درہم لے کر وہی راوی ہے, اس نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ ابن ملجم کے شان میں آیت اتری ہے. اس قدر اور بہت کچھ ہوا, جعلی حدیثیں, بعض اچھے لوگوں نے بھی جعلی حدیثیں گھڑی, جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, کوئی اچھا جملہ نکلا نیچے لکھ دیا حضرت علی اور اس کے بس فارورڈ ٹو آل کر دیا. تو اس طرح ایک زمانے میں تو حدیثیں جمع ہی نہیں کی جاتی تھی, لکھی نہیں جاتی تھی, 100 سال تک تو حدیثیں لکھی نہیں گئیں. پہلا مسلمان حکمران جس نے حدیث کو جمع کرنے کا حکم دیا وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں. عمر عبدالعزیز واز دا فرسٹ مسلم رولر جس نے آرڈر دیا کہ حدیث کو کمپائل کیا جائے. اس سے پہلے سرکاری سطح پر حدیث کو کمپائل نہیں کیا گیا بلکہ ڈسکریج کیا گیا. ابتدائی دور میں اگر آپ دیکھیں تو بعض لوگوں کے پاس 500-500 حدیثوں کا کلیکشن تھا جس کو انہوں نے ماچس دکھا دی. حدیث کو بیان کرنے کو منع کیا جاتا تھا, ڈسکریج کیا جاتا, سزا دی جاتی تھی, تادیب کی جاتی تھی. کسی نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ جتنی حدیثیں آپ یہ سناتے ہیں کیا حضرت عمر کے دور میں سنایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا معاف کرو یار, ان کے دور میں کہاں حدیث سنا سکتے تھے. ایک دفعہ میں نے کوئی حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم نے کسے سنی ہے حدیث, اور بہت سختی کی. بہرحال کچھ اور جملے بھی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں, تو بڑے سخت جملے ہیں. تو ڈسکریج کیا جاتا تھا حدیث کو بیان کرنے سے. یہ تو خود ہمارے لیے ایک آرگومنٹ ہے, ایک دلیل ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر حضور نے یہ فرمایا ہوتا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, قرآن اور سنت, تو قرآن کے لیے تو اتنی زحمتیں کی, جمع کی, کاپیاں بنائیں اور پھر آپ لگوائے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, سنت کے لیے کیا کیا؟ سنت کو تو ڈسکریج کیا آپ نے. اگر حضور دو سورسز دے کر گئے تھے تو ایک سورس کے اوپر آپ نے کام کیا, دوسرے سورس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اگر حضور یہ فرما کر گئے ہوتے, یقیناً صحابہ کرام خلفاء راشدین اس کے اوپر بہت کام کرتے. لیکن میں نے عرض کیا کہ پہلا مسلمان حکمران عمر ابن عبدالعزیز ہے, 101 ہجری میں تو ان کو زہر دے کے مار لیا گیا. تھے وہ بنو امیہ ہی کہی, لیکن شریف آدمی تھے, شریف آدمی بنو امیہ میں کہاں چل سکتے ہیں بھلا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو جل از جل, اتنے نیک آدمی کو جنت میں ہونا چاہیے, تو دنیا میں کیا کر رہے ہیں یہ. تو 2.5 سال مشکل سے ان کی خلافت چلی اور 2.5 سال کے بعد ان کو زہر دے کے مار دیا گیا. لیکن ان کے کہنے پر, ظاہر ایک حکمران ہے وہ کہہ رہا ہے کہ احادیث کو کمپائل کیا جائے, تو کوئی نہ کوئی کام تو ہوا ہوگا نا, یقیناً ہوا ہوگا. لیکن جو کام بھی ہوا وہ ہم تک نہیں پہنچا. اور اس وقت مسلمانوں کے پاس جو اولڈیسٹ کتاب ہے حدیث کی وہ موطا امام مالک ہے, اس سے پہلے کی کوئی کتاب نہیں ہے. اور موطا امام مالک کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ 150 ہجری میں یہ لکھی گئی ہے. 150 ہجری, جسٹ امیجن, 1.5 سینچری آفٹر دی ڈیمائز آف دی ہولی پروفیٹ مسلمانوں کے پاس یہ کتاب آئی ہے. تو اتنی دیر سے جب ایک چیز کمپائل ہوگی تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے مسائل تو پیدا ہوں گے. تو حدیث میں تھوڑی بہت بھی اگر نو ہاؤ کوئی پیدا کرے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ حدیثوں میں کافی گڑبڑ ہے. لیکن آپ حدیث کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا پورا جو دین ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ حدیث میں. ڈیٹیل تو قرآن میں ہے نہیں. کل میں نے عرض کیا کہ قرآن کا جو 10% فقہی مسائل پر مشتمل ہے اور جو 10% ہے اس میں بھی ڈیٹیل نہیں ہے, اس میں بھی ڈیٹیل نہیں ہے. عقیم الصلاح عقیم الصلاح عقیم الصلاح تو بہت سے مقامات پر ہے لیکن نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. عقیم الصلاح وآت الزکا, زکوٰۃ کا تذکرہ بہت سی آیتوں میں. زکوٰۃ کن چیزوں میں نکالی جائے گی, کتنی نکالی جائے گی, اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں. حج کے مناسک ترتیب کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ دیز آر دی بیسک پریئرز آف اسلام, ان کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے. پھر کہاں ملے گی یہ چیز؟ پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب حضور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اس کی کوئی ویڈیو ہے کسی کے پاس؟ وہ بھی نہیں. تو حضور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اس کی ڈیٹیل کہاں ہے؟ حدیث کی کتابوں میں. اس کی ڈیٹیل کہاں ہے؟ حدیث کی کتابوں میں. اب اگر حدیث میں گڑبڑ چل رہی ہے, ایک حدیث میں کہا گیا کہ حضور تو مسح کیا کرتے تھے, دوسری حدیث میں کہا گیا کہ وہ پاؤں دھویا کرتے تھے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ کو حدیث کو چھان پھٹک کے دیکھ کے اور پھر اس کو قبول کرنا پڑے گا. ایک طبقے نے تو حدیث کو ہی چھوڑ دیا, وہ منکر حدیث ہو گیا. ایک طبقہ ایسا بھی ہے, شیعوں میں نہیں ہے وہ, سنیوں میں, وہ جو منکر حدیث, ان کے یہاں منکر حدیث بڑا الزام ہے. کسی کو اگر کہنے فلاں غامدی منکر حدیث ہے, میں نہیں سمجھتا لیکن کہتے ہیں لوگ, تو پرویز غلام احمد پرویز منکر حدیث ہیں. تو یہ منکر حدیث جن کو کہتے ہیں, تو ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں بھائی حدیث میں اتنی گڑبڑ ہوئی ہے, 150 سال کے بعد تو آپ کمپائل کر رہے ہیں حدیث کو اور پھر جعلی حدیث الگ گھڑی جا رہی ہیں, تو آپ اس پہ کیسے رلائے کریں گے, کیسے اعتبار کریں گے؟ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ حدیث کو مشکوک بناتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ دین کی تفصیلات ہیں حدیث میں. اب اگر حدیث بالمعنی روایت کی جاتی تھی, کوئی شخص بھی اگر آپ سے بعد میں کوئی بعد میں باہر جا کر سوال کرے کہ بھائی آج کی مجلس میں مثلا کیا بات ہوئی, تو مجلس تو میں کم و بیش 50 منٹ کی پڑھتا ہوں, آپ اس کو 50 منٹ میں تو نہیں بیان کریں گے, آپ تو 5 منٹ میں بیان کر دیں گے, 10 منٹ میں بیان کر دیں گے. اکثر لوگوں کو کوئی لطیفہ کوئی چٹکلا وہ یاد رہتا ہے, باقی تفصیلات یاد نہیں رہتی. ٹھیک ہے, پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو ہیں ذہین لوگ, وہ کسی کے لیکچر کا 20% یاد رکھتے ہیں. جو ذہین لوگ ہیں وہ بھی کسی کا لیکچر سنیں تو اس کا 20% یاد رکھتے ہیں, اس سے زیادہ یاد رکھنے والے کوئی نابغہ روزگار لوگ ہوں گے. اب حضور ایک بات کہہ رہے ہیں, اپنے بیان کر دی صحابہ اکرام کے سامنے, بعد میں کسی نے پوچھا آج حضور نے کیا فرمایا مثلا مسجد میں, انہوں نے وہی بات جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کر دی, جس کو ہم کہتے ہیں بالمعنی روایت کرنا. ان سے کسی اور نے پوچھا, انہوں نے مزید بالمعنی کر دیا اس کو. وہ کرتے کرتے کرتے, اچھا ان کو یہ احساس نہیں تھا جو لوگ کوٹ کر رہے تھے, ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ہمارے جملے لکھے جائیں گے, جب ہماری بایوگرافی کمپائل کی جائے گی اور اس کے بعد کسی اور کی بھی کی جائے گی اور پھر ہمارا جملہ اور ان کا جملہ دونوں سامنے رکھ کے ٹیلی کیا جائے گا اور پھر میچ کیا جائے گا کہ کون سا جملہ اصل میں صحیح ہے. اگر اتنا اندازہ ہوتا نا تو باتیں نہیں کرتے. ان کو اگر اتنا اندازہ ہوتا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب محدثین جو ہے ہمارے ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کریں گے, تو وہ باتیں نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ایزی لیا, انہوں نے سوچا دین کی بات ہے, حضور کی باتیں ہیں, آگے پہنچا دینا چاہیے, آگے پہنچا دیا. اب حدیث کی کتابوں کے اندر ایک ہی میٹر کے اوپر 5 ڈفرینٹ ٹیکسٹ, 6 ڈفرینٹ ٹیکسٹ, 8-10 بھی ہو سکتی الگ الگ آ گئی. تو یہ پورا ایک بڑا چیپٹر ہے علوم حدیث, اس کی مہارت حاصل کرنے میں انسان کو 40 سال 50 سال لگ جاتے ہیں, پھر کہیں جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ یہ جو حدیث ہے یہ آتھینٹیسٹی کے کس لیول پہ ہے. دیر از نو 2 ٹائپس آف حدیث, صحیح غلط, نو. حدیث صحیح جس کو کہتے ہیں یہ حدیث کی ایک قسم ہے اور حدیث کی اس طرح کی 36 قسمیں, سند کے اعتبار سے بھی متن کے اعتبار سے بھی. تو یہ پورا ایک چیپٹر. اچھا اب ایک گروہ آ کے آپ سے کہتا ہے ساری حدیثیں صحیح ہیں, وہ تو 2 منٹ میں پھنس جائے گا. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بخاری میں جو حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں، ایسے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، انجینئر محمد علی مرزا گو کے بہت ساری چیزوں پہ بہت کرٹیکل ہیں، لیکن بخاری میں آ کے ان کی بھی سوئیاں اٹک جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں بخاری کی سب حدیثیں صحیح ہیں۔ یہاں تک کہ کسی نے سوال کیا کہ بخاری کی تو بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کے الفاظ بہت ہی رقیق ہیں، جو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، وہ بھی صحیح ہیں؟ اس نے کہا وہ بھی صحیح ہیں، بلکہ اور بہت عجیب سے جواب دیا اس نے، اور اس نے کہا کہ اس طرح تو بعض قرآن میں بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں معاذ اللہ۔ تو ایک آدمی جو اتنا کرٹیکل اپروچ رکھتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں، بخاری میں آ کے وہ بھی پھنس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بخاری تو بالکل صحیح ہے۔ تو آپ یقین کریں جو لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ صرف بخاری بھی پوری کی پوری صحیح ہے، وہ بھی پھنس جاتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ اصول کافی کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں۔ ہاں، ہماری احادیث کی چار بڑی کتابیں ہیں، ان میں ان چاروں میں سے بھی جو موسٹ آتھینٹک سمجھی جاتی ہے وہ اصول کافی سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، زمانۂ غیبت صغرا میں کمپائل ہوئی ہے، وہ کافی آتھینٹک ہے۔ لیکن ہم نہیں کہتے کہ اصول کافی کی ساری حدیثیں صحیح۔ صحیح کا مطلب میں نے عرض کیا کہ صحیح اور غلط والے صحیح نہیں، صحیح کا مطلب حدیث صحیح، حدیث صحیح جس کے سارے راوی جو ہیں ثقہ ہیں عادل ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح۔ تو ہم بالکل نہیں کہتے کہ اصول کافی کی ساری حدیثیں صحیح، کہہ نہیں سکتے۔ حدیثوں کو چیک کیا جاتا ہے، ویریفائی کیا جاتا ہے علوم حدیث کی روشنی میں، کیونکہ وہ جو اعتراضات ہیں حدیث پر وہ سارے اعتراضات آلموسٹ صحیح ہیں۔ حدیث کے اوپر جتنے اعتراضات ہیں وہ سارے اعتراضات آلموسٹ صحیح ہیں، لیکن چونکہ حدیثیں ضروری ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ دین کی تفصیلات حدیث میں ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مثلاً آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ جو پانی نلکے میں آ رہا ہے نا، یہ پانی بالکل صحیح نہیں ہے، کنٹامنیٹڈ واٹر ہے، یہ اس میں سالڈ پارٹیکلز آ رہے ہیں، اس کے اندر وائرس بیکٹیریا پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے، اور پانی کی لائن اور سیوریج کی لائن مکس ہو جاتی ہے بعض جگہوں پر، اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ کراچی میں جو پانی آ رہا ہے جہاں سے پیچھے سے وہ کھلا ہوا وہ نالے کی طرح آ رہا ہے، وہاں پر اکثر ایسی تصویریں آ جاتی ہیں، حیوان مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ایسا کرو پانی نہ پیو کیونکہ پانی صحیح نہیں آ رہا، تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، پانی نہ پیو، پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، نہیں دودھ پیو، جوس پیو، لسی پیو، شربت پیو، فلاں، پانی نہیں پیو، پانی صحیح نہیں، تو آپ کہیں گے نہیں پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس لیے پانی ضروری ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر آپ یہ کریں کہ پانی کو بوائل کر کے پئیں، فلٹر کر کے پئیں، جیب میں پیسے ہیں تو خرید کے پئیں، کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں۔ اور یہ جو پانی کا جو حل ہے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ٹریٹمنٹ، اس کو کہتے ہیں واٹر ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پانی بیمار ہو گیا ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح احادیث ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے لیے علم حدیث ہے، علم درایا ہے، علم رجال ہے۔ یہ جو لوگ اجتہاد کے مخالف ہیں وہ علم رجال کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں رجال وجال کے چکر میں نہیں پڑھو۔ اچھا، وہ کسی اور انداز میں چیزوں کو پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ طے کریں گے کہ معصوم نے صحیح فرمایا یا نہیں فرمایا، آپ دیکھیں نا چیزوں کو پیش کرنے کا انداز کیا، کیا آپ یہ طے کریں گے؟ مجتہد یہ طے کرے گا کہ امام نے صحیح فرمایا یا نہیں فرمایا؟ نہیں بھائی، مجتہد یہ نہیں طے کرے گا امام نے صحیح فرمایا یا نہیں فرمایا، مجتہد یہ طے کرے گا کہ امام نے فرمایا یا نہیں فرمایا، کہ کہیں آپ ہی نے فرما دیا ان کی طرف سے۔ یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا لیکچر سن کے کچھ کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے، یہ جو آپ نے اپنے لیکچر میں یہ بات کی، میں نے کہا میں نے تو نہیں کی، وہیں بیٹھے بیٹھے لیکچر سن کے کہہ رہے ہیں کیا آپ نے اپنے لیکچر میں یہ والی بات کی، میں نے کہا میں نے تو نہیں کی بات۔ تو جب ایک آدمی وہیں کھڑے ہوئے اس کی میموری ایسی ہے کہ کسی اور کا لیکچر سن کر آیا ہوگا، وہ سوال اس نے یہاں داغ دیا۔ تو چونکہ یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے جعلی حدیثوں کو گھڑنا، جو لوگ جعلی حدیثوں کو گھڑتے تھے وہ بعض اوقات جعلی سندیں بھی گھڑ دیا کرتے تھے، امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث تھے، ان کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آئے کتابوں میں لکھے ہوئے. وہ ایک جگہ بیٹھ کے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک شخص آیا، اس نے حدیث سنائی اور کہنے لگا مجھ سے یہ حدیث جو ہے وہ احمد ابن حنبل نے سنائی ہے. اچھا یہ بھی حیران، یہ کون ہے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اس کو. بعد میں اس کو بلایا، ادھر آؤ، تم نے جو حدیث سنائی کس سے سنائی تھی؟ احمد ابن حنبل سے. احمد ابن حنبل سے بھی تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ کہیں گے ہاں ہوئی ہے. تو کہیں گے احمد ابن حنبل تو میں ہوں. تو پھنس گیا وہ. اس نے کہا ہاں ہاں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مدینے میں بھی ایک احمد ابن حنبل ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا دنیا میں کتنے احمد ابن حنبل ہیں. یہ کہہ کے نکل گیا وہ. ایک اور شخص کو انہوں نے پکڑا کہ یہ تم نے حدیث جو سنائی ہے سند، تو یہ سند تو صحیح نہیں ہے، اس کی سند تو کچھ اور ہے. اس نے کہا کہ حضرت معاف کیجئے، مسئلہ یہ ہے آج کل یہ فیشن بن گیا ہے، جس کو حدیث سنا وہ کہتا ہے سند سناؤ سند سناؤ. انسان کہاں تک سند یاد رکھے؟ میں نے دو چار سند کے سیٹ یاد کر لیے، وہ ہر جگہ فٹ کر دیتا ہوں. حدیث بھی گڑتے ہیں سند بھی گڑتے ہیں. اسرائیلیات، یہودیوں کے کچھ علماء صرف اس لیے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے یہودیوں کی تعلیمات کو مسلمانوں میں داخل کیا حدیث کی شکل میں. ایک شخص پکڑا گیا، بنو عباس کا دور تھا، اس پہ مقدمہ چلا، جرا ہوئی، ثابت ہو گیا کہ اس شخص نے کئی ہزار حدیثیں، 5000 حدیثیں گڑی، اور اس کے بعد اس کو سزائے موت دے دی گئی. مرنے سے پہلے اس نے کہا کوئی بات نہیں مجھے مار دو، میں نے 5000 حدیثیں ایسی تمہارے درمیان پھیلا دی ہیں، قیامت تک تم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، میں نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے، اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو بی کلڈ. مار دو مجھے. وہ ٹارگیٹ لے کر آیا، 5000 حدیثیں ایک آدمی نے ڈال دی، اور پتہ نہیں کیا 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 بتاؤں، یہ پوری ایک کہانی ہے. تو جو شخص بھی یہ جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ حدیثوں کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اخباریت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق زمانے کے بدلنے سے. کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں تھیں نہیں. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج پیش آ رہی ہیں 20th century میں، 21st century میں. اگر آپ اس کو جا کر 7th century میں، 8th century میں جا کے ایڈریس کرنا چاہیں، ریزالو کرنا چاہیں، نہیں کچھ کر سکتے آپ، کیسے کریں گے آپ؟ یہاں پر آ کے وہ پھنس جاتے ہیں، کیا کریں گے اس کو، چونکہ وہ لکیر کے فقیر ہیں تو وہ نہیں چل پائے. اور یہ بے شک بہت دھوم دھام سے آئے تھے، لیکن بہت جلدی جو ہے وہ ان کی کہانی ختم ہو گئی. اب موجودہ دور میں کچھ لوگ سامنے آئے جو تقلید کی، اجتہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ بھی اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کھل کے نہیں کہتے ہم اخباری، کچھ تو کہتے ہیں اخباری. جو کہتے ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں، جلدی پٹ جاتے ہیں، لیکن جو نہیں کہتے وہ اشارے کنائے سے کہتے ہیں. کیونکہ تشیع میں تقلید اور اجتہاد کی مخالفت کرنے والے اخباری ہی ہیں، جیسے سنیوں میں اہل الحدیث ہیں. اگر کوئی شخص یہ باتیں کر رہا ہے سمجھ لیں کہ اس کا مسلک وہ بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن شیعوں میں اگر کسی نے مخالفت کی ہے تو انہوں نے کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تقلید جو ہے وہ ان کے خیال میں یہ قرآن کے خلاف ہے، معصومین کے خلاف ہے. اب آج وقت نہیں رہا کہ میں آپ کے سامنے وہ آیتیں پیش کروں، کل انشاءاللہ پیش کریں گے. کچھ ایسی آیتیں ہیں قرآن کریم کی جو تقلید کی مذمت میں آئی ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ایسی آیتیں ہیں خاص طور پر اہل الحدیث ان کو پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں جن میں تقلید کی مذمت کی گئی ہے، تو ان کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ وہ آیتیں کون سی ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے، کیا وہی مطلب ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، اور کیوں قرآن کریم میں تقلید کی مذمت آئی ہے. اور اگر قرآن کے اندر، قرآن کریم میں کسی چیز کی مذمت آ گئی تو اس کو تو ظاہر ہے قرآن قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. آمننا و صدقنا، اس پر تو ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. تو وہ آیتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج اس بحث کے یہیں پر روک دیتے ہیں، وقت نہیں رہا، اور یہ ایام آپ جانتے ہیں کہ مصائب کے ایام ہیں، غم کے ایام ہیں، محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے، مختلف شہداء کا تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں. آج کی جو تاریخ ہے وہ منسوب ہے ایک ایسے شہزادے سے، ایک ایسے مجاہد سے منسوب ہے کہ جو بلا شبہ فاتح کربلا ہے. اگر کسی کو آپ فاتح کربلا کہنا چاہتے ہیں تو وہ ننھا مجاہد ہے کہ جس نے بغیر تلوار کے، جس نے تلوار نہیں چلائی، جس نے تیر نہیں چلائی، جو میدان میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی ادا سے دشمن کو رونے پر مجبور کر دیا. جب دشمن منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مظلوم کربلا ہیں، حسین مظلوم کربلا ہیں. تو حسین جو مظلوم کربلا ہیں، جناب علی اصغر امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. کربلا میں تو بہت سارے مظالم ہوئے، ایک سے بڑھ کے ایک مظالم ہیں، لیکن اگر کوئی چیز حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل بن سکتی ہے تو وہ جناب علی اصغر کی شہادت ہے کہ ایک بچہ جو پیاسا ہے، جس کو حسین لا کے پیش کر رہے ہیں دشمن کے سامنے، جب لے کر آئے آبا کے دامن میں ڈھانک کے، تو دشمن سمجھا کہ شاید آپ قرآن لے کر آئیں، آپ قرآن لے کر آئیں. لیکن جب آبا کے دامن کو ہٹایا تو لشکر آدھا دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حسین یہ تو قرآن صامت نہیں، قرآن ناطق لے کر آئیں، اور حسین اس سے استدلال کر رہے ہیں، حسین جواب دے رہے ہیں. یہ بات شاید میں بیان کر چکا ہوں کہ جب حسین علیہ السلام آ رہے تھے نا، تو راستے میں حر کا لشکر جب ملا تو حر کا لشکر بہت پیاسا تھا، اور حسین نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو، اپنے ساتھیوں سے کہا ان سب کو پانی پلاؤں، اور حر کے پورے لشکر کو پانی پلایا گیا. 1000 کا لشکر تھا وہ، 1000 کے لشکر کو حسین نے پانی پلایا. صرف لشکر کو پانی نہیں پلایا، کہا کہ ان کے حیوانوں کو پانی پلاؤں. جب تک ایک ایک حیوان، جب تک ایک ایک گھوڑا کم از کم 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ ہٹا لے، اس کے سامنے پانی رکھو. لشکر کے جو لوگ تھے، ایک ایک شخص سے جا کے حسین نے پوچھا تم نے پانی پی لیا؟ ایک شخص کہتا ہے میں بالکل پیچھے تھا اور میں بہت پیاسا تھا اور لشکر کے آخری حصے میں تھا، حسین میرے پاس آئے، میرا نام لے کے مجھ سے پوچھا فلاں تم نے پانی پیا؟ اتنا احساس. اور یہی نہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو اتنا پیاسا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے قابل نہیں تھا، حسین نے اپنے ہاتھ میں مشکیزہ لیا اور میرے منہ میں چلو سے پانی ڈالا اور اس طرح مجھے پانی پلایا. اور آج یہ حسین اپنے ششماہے کو لے کر اسی لشکر آدھا کے سامنے کھڑے ہیں. وہ جو اشعار ہے نا جس میں حسین نے فرمایا ہے کہ شیعتی ما ان شربت ما بن بس فند بونی، کہ میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. اس کا ایک شعر یہ بھی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے اشعار ہیں جو خواب میں انہوں نے بی بی سکینہ کو بتائے تھے. تو اس کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ اے میرے شیعو، کاش تم دیکھتے کہ میں روز عاشورہ کس طرح دشمن کے سامنے اپنے بچے کے لیے پانی تڑپ کر رہا تھا. اے کاش شیعو تم دیکھتے کہ کس طرح میں اپنے بچے کے لیے، کتنا مشکل کام ہے حسین کے لیے، اہل بیت کے لیے، جو ہمیشہ دینے والے رہے، کبھی انہوں نے کسی سے سوال نہیں کیا، کبھی کسی سے طلب نہیں کیا. آج حسین کہہ رہا ہے کہ تمہارے ذام ناقص میں اگر میں حسین گناہگار ہوں تو اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر میں گناہگار ہوں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو پانی پلا دو. حسین یہ نہیں کہہ رہے کہ کل میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، آج تم پانی پلا دو، یہ نہیں کہہ رہے. یہ کہہ رہے کہ اس بچے کو تو پانی پلا دو، انسانیت کے نام پہ پلا دو. کہ تو لشکر میں ایک مرتبہ تلاتم ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ حسین صحیح کہہ رہے ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے، ہمیں اس کو پانی پلا دینا چاہیے. کچھ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں، حسین اصل میں اس بچے کے بہانے خود پینا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے سنا تو فرمایا کہ اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے خود پانی پی لوں گا، تو چلو میں اپنے بچے کو کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا میں رکھ دیتا ہوں، خود آ کے اس کو پانی پلا دو. ایک مرتبہ حسین نے تپتے ہوئے صحرا پہ علی اصغر کو لٹا دیا. اب جو لٹایا تو दुश्मन मुंह फेर फेर कर रोने लगे, कह लगे नहीं हुसैन सही कह रहे हैं, हमें इस बच्चे को पानी पिला देना चाहिए। करीब था कि लश्कर आदम में इनकलाब बरपा हो जाए, एक बताओ उमर साद ने हुरमला को इशारा किया, कहा इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को क़त्अ कर दे। ये कलाम क्या है? ये कलाम हुसैन की वो दलील है, हुसैन का वो आर्गूमेंट है कि जिसकी वजह से ये दुश्मन पसपा हो गया है, लिहाजा उसने कहा हुसैन के कलाम को क़त्अ कर दे। एक मरतबा हुरमला ने एक तीन फलों वाला तीर जोड़ा, जब हुसैन ने देखा ना किसी ने पानी नहीं पिलाया, आगे बढ़ के अली असगर को वापस अपने आगोश में ले लिया, लेकिन एक तीन फलों वाला तीर, तीर सह शोभा जो वैशी दरिंदों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और हुरमला ने वो ऐसा तीर चलाया कि रिवायत के अल्फाज हैं पजुबे हत्तिफलो मिनल उज्न इलल उज्न, ये नन्ना सा बच्चा एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। एक मरतबा हुसैन ने गुलुए अज़ली असगर से निकलने वाले खून को अपने चुल्लू में जमा किया, चाहते थे आसमान की तरफ फेंक दें, आवाज़ आई कि बोला अगर ये खून नाहक आसमान की तरफ आया क़यामत तक बारिश नहीं होगी। हुसैन ने खून को अपने चेहरे पे मल लिया और कहा कल खुदा की बारगाह में मैं इसी चेहरे के साथ हाजिर दूंगा। और उसके बाद एक मरतबा लाश अली असगर पर अबा का दामन डाला। अभी हुसैन का इम्तहान ख़त्म नहीं हुआ बल्कि इम्तहान का अगला मरहला है, अगला मरहला और सख्त है, और वो ये छह महीने के इस बच्चे की लाश को माँ के हवाले करना, माँ को दिखाना है, वो माँ जिसने तैयार करके भेजा कि मेरा बच्चा शायद पानी पी कर आए, अब वो माँ मुंतजर है कि बच्चा आएगा शायद पानी पी कर आए। हुसैन एक मरतबा खेमे की तरफ बढ़ते हैं, फिर कुछ सोच के वापस पलट आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, सात मरतबा आगे बढ़े, सात मरतबा पीछे आए, का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिजन बेकज़ाही वो तस्लीम अल अमरे, बारे रहा अगर तेरा फैसला यही है कि नन्ना सा बच्चा बाप के हाथों में मुनकलिब हो जाए, हुसैन इस पर राजी है, हुसैन ये इम्तहान देने के लिए तैयार है, वो तस्लीम अल अमरे तेरे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करता है। और उसके बाद एक मरतबा रबाब को आवाज़ दी, माँ को बुलाया, माँ खेमे से बाहर आई, क्या मेरे बच्चे ने पानी पी लिया, क्या मेरे बच्चा पानी पी कर आ गया? हुसैन क्या जवाब देते? हुसैन ने जवाब नहीं दिया, बस अबा के दामन को हटाया, जैसे ही अबा के दामन को हटाया माँ की निगाह बच्चे की गर्दन पे पड़ी। ये याद रखिए करबला की माँ है, ये आम माँ नहीं है, ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को शहादत के लिए तैयार किया है, लिहाजा ये एहतजाज करने वाली माँ नहीं है, शिकायत करने वाली माँ नहीं है, हुसैन को शर्मिंदा करने वाली माँ नहीं है, लेकिन है ना माँ, माँ तो है। जब बच्चे की गर्दन पे निगाह पड़ी एक जुमला कहा, कहा अमिस्लु का यून हर, मेरे लाल क्या तुझ जैसे बच्चे भी ज़िबा किए जाते हैं। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ